kang umi nawa. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گے عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. معنی بتاتا رہتا ہوں کہ عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا ایک عرب ہے ایک عجم ہے. عرب ہیں شریف ہے عجم ہے, لیکن ایک تو حاضری مدینہ شریف کی جسم کی ہے, مدینہ شریف کی اللہ کے گھر کی بیت اللہ شریف کی ایک جسم کی حاضری ہے, وہ بھی بڑی نعمت ہے. لیکن ایک قلب کی حاضری ہے. قلب کی حاضری کیا ہے؟ باطنی حاضری کیا ہے؟ کہ ہم گناہوں کے بیابان کو چھوڑ دیں. گناہوں کا ایک بیابان ہے جو ہمیں اللہ سے دور کیے ہوئے, اپنے مالک سے, اپنے کریم مالک سے, اپنے پالنے والے سے ہمیں دور کیے ہوئے ہیں گناہوں کا بیابان. اس میں یہ عزم ہے کہ عجم کے بیابان سے مفرور ہوں, گناہوں کے بیابان کو چھوڑ کر میں گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا کہ میں اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق ڈالوں گا, اپنے اللہ کو راضی کروں گا, اپنے رب کو راضی کروں گا, اپنے رب کو میں خوش کروں گا, ان کو خوش ہو جانا. میرے حضرت فرماتے تھے دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیابان کیا ہوا عالم بیابان. خدا کو ناراض کر کے جو جیتا ہے, چاہے کتنا مال ہو, کتنے اس کے عیش و عشرت ہو, اور کتنے اس کے تعلقات ہوں, کتنے ہی اس کی اونچی پوسٹ ہو, خدا کی قسم چین سے نہیں. خدا کو جو ناراض کر کے جیتا, اور اگر خدا کو راضی کر کے جیتا ہے, کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کے ساتھ, کوئی مال و دولت بھی زیادہ نہ ہو, بالکل فٹیچر آدمی ہو, لیکن اور روٹی چٹنی کھاتا ہو, لیکن اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ وہ سکون عطا فرماتے ہیں, وہ چین عطا فرماتے ہیں کہ معلوم کہ اس کے قلب کے سکون اور چین کو کسی بادشاہ اگر جان لے کہ اس کے قلب میں کیا سکون اور چین ہے, تو بادشاہ بھی تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس چین اور سکون کو حاصل. انہوں نے اس چین کا خواب ہی نہیں دیکھا ہوتا, انہوں نے وہ خواب وہ لذت بھی نہیں چکھی ہوتی. اللہ کی قرب کی لذت کیا, اللہ کی قرب کی لذت ان کو پتا ہی نہیں اس بات. وہ جو چین اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کر کے دیتا. عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. بھائی دو منٹ کو ہم تصور کریں کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے, مرنا ہے کہ نہیں. پہلے تو یہ سوچ مرنا ہے, سب تسلیم کرتے ہیں, کافر بھی مان قبر میں بھی جانا ہے. جو حالات اور جو خبریں اللہ اور اس کے رسول نے قبر کی دیے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں, وہ حالات پیش آنے والے ہیں کہ نہیں, اور کس کے پاس ہم جائیں؟ اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے جس کے پاس جانا ہے؟ کس کا حکم چلے گا؟ جو اللہ کی مان کے چلے گا وہ اللہ اس سے وہاں راضی ہوگا, اس کے اس پر انعامات دے گا, یا جو اللہ کو ناراض کر کے کیا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑا سا تو سوچیں کہ کون سے راستے پر چلنے میں فائدہ, انجام جو ہے ہمارا اچھا انجام کون سے راستے پر چلنے میں ملے گا, خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی بات لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت کا سنا. اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن پاک میں کہ تمہارے لیے ہم نے بہترین نمونہ پیدا کر دیا, بہترین نمونہ بھیجا, اس وقت حسنا وہ راستہ بہترین راستہ حسین راستہ, کہ جو اس راستے پر چلے گا جو سنتوں پر چلے گا وہ بھی حسین ہو جائے گا, اس کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا, ایمان بھی حسین ہو جائے گا, اور اس حسن اسلام کے ساتھ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو پھر کیا بات ہوگی, اس کی کیسی مہمانی ہوگی. ابھی ہم کل بھی بتا رہے تھے کہ حدیث شریف میں ہم نے پڑھا قبر کے حالات پڑھے ہیں, آج قبر کے حالات میں دونوں لوگ بتائے گئے ہیں, جو مومن صالح ہوتا ہے, نمازی ہوتا ہے, پرہیزگار انسان ہوتا ہے, اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے,
اور خدا نہ خواستہ کوئی کافر فاسق گناہگار بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کے ساتھ کیا حال کرتی ہے قبر؟ تو جو دوسرا حال ہے وہ تو بتانے کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی، پڑھ کے ہمارا جو ہے کتا پانی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے. تو جو مومن صالح ہوتا ہے، تو ابھی ایک حدیث شریف نظر سے گزری پڑی کہ اس میں ہے کہ جب مومن صالح اللہ والا بندہ نمازی بندہ جب قبر میں جاتا ہے جو پکا نمازی، تو جیسے پہلے یہ فائدہ ہے کہ فرشتے اس کو جیسے قبر میں تدفین کر کے لوگ چلے جاتے ہیں مکر نکی رات اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں مردے کو، اور اس کے بعد اس سے سوال جواب کرتے ہیں. تو جیسے ہی اس کو اٹھاتے ہیں مومن بندہ جو ہے فوراً کہتا ہے میں نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھنی ہے. ایسی خوشی ہوئی ہے یہ پڑھ کے کہ یعنی وہ اپنے آپ کو لکھا ہے اس میں تفسیر میں کہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے گا جیسے میں اپنے گھر پہ ہوں اپنے اہل عیال کے ساتھ، اور خدا نہ خواستہ بے نمازی چلا گیا. جو نمازوں کو قد کرتا تھا، جماعت کو قد کرتا تھا، پڑھ لی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، لاپرواہی کر اس کے ساتھ جان جان ہوگا، وہ تو کہنے کی ہمت ہی نہیں. بہت خطرناک حالات تھا. تو اسی طرح یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ جو اللہ کو راضی کر کے دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں بھی چین سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی مہمانی قبر ہی سے شروع ہونا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ان کی روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر تشریف لے جاتے تھے، قبرستان تشریف لے جاتے تھے، تو قبر پر اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، دوزخ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، وہاں تو آپ اتنا نہیں روتے، کتنی خوفناک جگہ ہے دوزخ، لیکن آپ قبر پہ جب ٹھہرتے ہیں تو آپ کو دیکھتے کہ آپ بہت زیادہ روتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آخرت کی منازل میں سے سب سے اول منزل یہ ہے جس کے ساتھ اس میں آسانی ہو گئی، اس کے بعد آسانی، اور جس کی اس میں مشکل ہو گئی، اس کے ساتھ مشکل ہی. اس لیے روتے تھے اس وقت، قبر کے حالات بڑے خوفناک ہیں جو اللہ کو راضی کر کے نہ چاہتے. تو بھائی ہم دو، میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دو منٹ کا ہم مراقبہ کر لیں جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، جس کو نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، جس کو تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی، جس کو ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ہو رہی، بدنگاہی سے بچنے کی توفیق نہیں ہو رہی، بری بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، دو منٹ کو مراقبہ کر لیا ہم. ہاں صرف اپنی عقل کو استعمال کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے. مختصر سا مراقبہ بتا رہا ہوں، مراقبے تو بہت گہرے بھی ہوتے ہیں، لیکن مختصر مراقبہ یہ ہے کہ وہ قبر کا مراقبہ کر لیں، آخر ہم نے مرنا ہے، اور منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے. جو مومن صالح ہوگا، اللہ والا ہوگا، وہ بہت آسانی سے جواب دے دیں گے، اور جو گناہگار ہوگا خدا نماز کا بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کے ساتھ تو بہت مشکل پیش آئے گی اور قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو یہیں سے تھوڑا مراقبہ کر لیں کہ آخر ہمارا انجام ہونے والا ہے کہ نہیں، قبر میں جانا ہے کہ جب قبر میں جانا ہے تو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری ضروری ہے. تھوڑا سا یہ سوچ لیا تھا، پھر اس کے بعد آخرت کی منزل ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا ہی سے اس کی جنت بنانی شروع کر دیتے. جو نیک صالح مومن ہوتا ہے، غلاموں سے پرہیز کرنے والا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی فکر کرتا ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ آپ جمپ مار کے ایک اوپر پہنچو، جس میں ہمت نہیں ہے، تھوڑی ہمت کو استعمال کرو، زیادہ ہمت کو استعمال کرو. موت کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، جوان بھی جا رہا ہے دنیا سے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، بڑی عمر بھی جا رہا ہے، ہر قسم کی عمر کے لوگ جا رہے ہیں. تو جو جمپ مار لے تو وہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر جمپ مارنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو بھائی جتنی ہمت ہے اس کو تو صحیح ایک ہی قدم آگے بڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھو، دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، پھر کہو گے کہ کاش ہم پہلے جمپ مار لیتے. ہاں مگر پھر افسوس کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے آج کر لو. ایک شعر حضرت کوئی ہندو کا سنایا کرتے تھے حضرت، بعض اوقات ہندو بھی بڑی حکمت کی بات کہہ دیتے تھے. ایک ہندو نے یہ شعر سنایا تھا، نکلے چلے آتے ہیں تہے عرض سے کھانے، کیونکہ ہندو بھی وہاں مسلمانوں سے جو ہے متاثر تھے، اسلام سے متاثر تھے، لیکن بعض ایسے تھے جو اسلام سے متاثر تھے، جانتے تھے کہ یہ حق ہے لیکن آ نہیں پاتے تھے، اور تو مسلمان ہو بھی جاتے تھے. اس کا ہندو کا ایک شعر ہے، ہندو استاد تھا وہاں، اس کا شعر حضرت سناتے تھے. نکلے چلے آتے ہیں تہے عرض سے کھانے، یہ خوان کرم کس نے بچھائے ہیں خدا نے، کہ قرآن کرم کس نے بچھائے ہیں خدا نے. تو ایسے ہی ایک شعر یہ بھی تھا کہ اکثر اکثر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت پھر نہیں آئے گا ہاتھ میں جو کرنا ہے آج. ہاں مرنے کے بعد تھوڑی کچھ ہوگا, مرنے کے بعد تو سونا ہی سونا ہے, سونا ہی سونا ہے, معلوم نہیں کتنی مدت سونا. جو آخرت بنانی ہے آج بنا لو, جو ذخیرہ کرنا ہے آج ذخیرہ کر لو, کل کام آئے گا. تھوڑا 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 تھوڑا, اگر فوری ہمت نہیں ہے, اتنی مضبوطی نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا کرتے رہو, ایک دن ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں, جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنا بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ہمت کرو وہاں سے مدد آئے گی. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اچھا پھر یہ اور بھی ہمت نہیں ہو رہی تو کم از کم اتنا ڈاؤٹ کر لو. حکیم الخانوی حکیم الامت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لکھا ہے کہ میں جس میں اتنی بھی ہمت نہ ہو کم از کم اتنا کام تو کر لے کہ بھائی دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے. اللہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی, میں آخرت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, اسلام پر چلنا چاہتا ہوں, ماحول نے مجھے برباد کیا ہوا ہے, دوستوں نے مجھے برباد کیا ہوا ہے, میری تربیت خراب ہوئی, یا اللہ میرے اندر ہمت نہیں ہے, مجھے آپ ہمت عطا فرمائیں. کچھ تو کرو, مراد یہ ہے کہ کچھ تو ہلو ڈلو رہو تو صحیح, مانگو تو صحیح اللہ سے, مانگو پھر دیکھو نہ ملے تو کہنا, دل سے مانگو. عجم کے بیاباں سے مغرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی, جس نے میری زیارت کی میری شفاعت اس پر واضح ہو جائے. تو وہاں اب شفاعت ملنے کی کچھ شرائط کی, کچھ آداب کی, جو نماز کی حاضری تھے اس آداب سے حاضری تھے. بار بار عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو گیا وہاں پہ کہ تصویر کش سیلفیاں بن رہی ہیں اور وہاں کے نقش و نگار کی تصویریں. ابھی کسی نے ہمیں لکھا کہ تصویر بنانے کا دل چاہ رہا ہے, ہم تصویر بنائیں, وہاں گئے ہوئے تھے خاتون. ہم نے کہا آپ کو تو بالکل مناسب نہیں تصاویر بنانا, چاہے اس میں جاندار کی نہ بھی ہو. میں نے لکھا کہ وہ مقامات ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر سراپا ادب بنے رہنا چاہیے, سراپا ادب. یہ تصویر کشی سے دل بہلانا یہ وہاں کے مقام کے ادب کے خلاف ہے. وہاں تصویر کشیوں سے, وہاں تو وہ مقام ہے جو صاحب مقام سے دل لگانے کا ہے, صاحب مقام کو دل میں بسانے کا ہے. ہاں وہ مقام ہے, تصویر میں کیا لے رہے ہو, اس کو دل میں بساؤ. اس جس کا مقام ہے بیت اللہ ہے تو اللہ کو دل میں بساؤ, اور روضہ اقدس ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بساؤ. یہ وہاں تو یہ مقامات ہیں, یہ کہاں تصویر کشی کہاں لے جاؤ اس کو دکھلانے کے لیے. ہم وہاں گئے تھے اور یہاں گئے تھے اور ایسے تھا ویسا تھا, ارے واللہ اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا, ایک آنا بھی نہیں ملے گا وہاں. ہاں اللہ کو دل میں بسا کے جاؤ. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حج کو جا رہے ہیں, تو انہوں نے بزبان حال کہا اے قوم بے حجرت کا کجائے کجائے معشوق ہمی جاس بیائے بیائے. فرمارے کہ قوم جو کشاں کشاں حج کو چلے جا رہے ہو, نقلی حج پر حج کو نہیں روک سکتے, نقلی حج کو جو جا رہے ہو تو کہا کہ معشوق ہمی آیا ہے, معشوق تو تمہارا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رہنے کی جگہ مومن کا دل ہے, مومن کا دل. اللہ والوں کے دل میں اللہ بستے ہیں, اللہ بستے ہیں, کیونکہ اپنی ناجائز خواہشات کا خون کیے ہوئے ہیں, اس لیے ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ نے اپنا گھر فرمایا. عند المنکسرۃ قلوبہم, حدیث قدسی ہے کہ میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. جو اپنی ناجائز خواہشات کو خون سکتے ہیں, اپنے دل کو توڑتے ہیں میری خاطر سے, گناہوں سے بچتے ہیں, تانے بھی سنتے ہیں پھر بھی مسکراتے ہیں پھر بھی اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. ایک صحابی کا ہم نے وہ پڑھا ہے حالات, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ اکبر, کیا اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کی. کل بھی ہم نے بتایا تھا نا, وہ صحابی جو تھے وہ ایسے صحابی تھے کہ اسلام لائے اور پھر ایک غزوے میں شہید ہوئے تو ان کے یہاں تیر ایسا لگا کہیں کان میں کہ ایسی جگہ لگ گیا شہرت کی جگہ, اور وہ زخم ان کے ہو گیا اور خون نکلتا تھا بہتا رہ رہا, حتیٰ کہ ایسا اندیشہ ہو گیا کہ ان کو اب یہ آخری وقت آ گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ,
یہ انصاری صحابی تھے,
قریظہ وہ قبیلہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکے بازی کی تھی, کفار اور مشرکین مکہ کے ساتھ وہ لڑ گئے تھے جبکہ معاہدہ تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے, تو انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے ان کے ساتھ مل گئے ان وقت پہ, اور ان کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, تو یہ بنو قریظہ سے تھے, اور ان کے بنو قریظہ میں بڑے رشتے دار اور بڑے بڑے سرداروں سے ان کی دوستیاں تھیں, معزز آدمی تھے بنو قریظہ, اور ایک اور قبیلہ بھی تھا ساتھ میں بنو نذیر. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جب تک ان قبیلوں کا فیصلہ نہ ہو میں دیکھ نہ لوں اپنی آنکھوں سے ان کا انجام, اس وقت تک مجھے موت نہ دیجیے. تو یہ ان کا دعا کرنا تھا کہ اللہ کے حکم سے ان کا وہ زخم خون نکلنا بند ہو گیا, بیمار رہے لیکن خون نکلنا بند ہو گیا. اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو زرہ وغیرہ اتاری, اسلحہ اتارا, ادھر اتار رہے تھے ادھر فرشتے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تو زرہ وغیرہ اتار رہے ہیں, فرشتوں نے تو ابھی تک نہیں اتارا اسلحہ, بس یہ سننا تھا کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ زرہ پہنی اور پھر ہتھیار لگائے اور پھر ان کا محاصرہ کرنے کے لیے تشریف لے, لشکر لے کے وہاں روانہ ہوئے, وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے, ایک مہینے تک محاصرہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کرے گی, ان کو بلاؤ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا, مدینہ شریف سے وہ حاضر ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے ان کے بارے میں, تو انہوں نے کیا بات فرمائی, ہم لوگوں کے لیے تازیانہ, ہم تو شرعی پردے سے گھبراتے ہیں, ہم تو نگاہ کی حفاظت کرنے سے گھبراتے ہیں, ہم تو غیر شرعی تقریبات میں شرکت نہ کرنے سے گھبراتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے, کہیں یہ نہ کہہ دیں کہیں وہ نہ کہہ دیں, اور ان کی محبت کیا تھی اللہ ہو کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چاہتا ہوں کہ ان سب کے سب کو قتل کر دیں, کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا, یہ اللہ کے دشمن ہیں, ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ان سب کے سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے, حتیٰ کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ عورتوں کو بھی, کیونکہ ان کی عورتیں جو ہے بہت خطرناک تھیں, تو عورتوں کو بھی قتل کرنے کا کہا کہ ان سب کے سب کو قتل کر دیا جائے. اس میں ان کے رشتے دار بھی تھے, ان کے دوستیاں بھی تھیں, بڑے بڑے سردار بھی تھے, اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جب جیسے ہی پھر یہ واقعہ ہوا ان کو قتل کر دیا گیا اور مسلمان فاتح واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا, اور جب ان کا انتقال ہوا یعنی خون پھر جاری ہو گیا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا اس سے, اور جب ان کا انتقال ہوا تو جنازے میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے, پنجوں کے بل. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں, فرمایا کہ یار اتنے فرشتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں جنازے, اور پھر جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح اور تکبیر فرما رہے تھے, پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ تسبیح فرما رہے ہیں تکبیر فرما رہے ہیں یہ کیا بات ہے, تو فرمایا کہ تمہارے بھائی پر کچھ دیر کو جو ہے قبر تنگ ہوئی تھی تو میں نے یہ سبحان اللہ اور اللہ ہو کر تکبیر اور تسبیح اور تکبیر پڑھا تو اس سے وہ کشادہ ہو گئی. اب اس میں مفسرین نے دو باتیں لکھی, ایک تو یہ کہ زمانے قدیم میں ان سے کوئی ایسی ممکن ہے کہ کوئی خطا ہوئی ہو, جس کو اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سزا نہیں دینی ہوتی بالکل پاک کو صاف کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی مشکل بھیج دیتے ہیں, تو اس سے ان کی تمام خطائیں معاف کر دیتے ہیں, جیسے دنیا میں بھی ہے کہ مومن پر جو مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا ہے, اگر وہ صبر کرے تو بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں. تو اور دوسرے مفسرین نے ایک دوسری بات یہ لکھی ہے کہ وہ اس قدر محبوب اور مقبول تھے خدا ان سے تعالیٰ کہ جیسے کوئی آدمی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو جوش میں دباتا نہیں, تو وہ قبر مشتاق تھی ان کو ان سے ملنے کی, اس وجہ سے وہ ایسے ہوئے یہ واقعہ ہوئے. تو بہرحال اور یہ بھی واقعہ ان سے منقول ہے یعنی ان کی روایت سے کہ ان کی قبر جب کھودی جا رہی تھی تو اس میں سے خشکی خوشبو آئی اور ان کی جدائی پر تین دن تک عرش الہی ہلتا رہا روتا رہا فرشتے روتے ہیں ایسی عالیشان یعنی ان کی یہاں سے روانگی تھی دنیا سے ایسے بھی لوگ ہم کا مجاہدہ بھی تو دیکھو کیسا تھا یعنی اپنے رشتے دار لیکن کیا ہے کہ جو خدا کا دوست ہے وہ ہمارا دوست جو خدا کا دشمن وہ ہمارا دشمن یہودا بننا سارا اولیاء اللہ کا حکم ہے کہ اس کو دوست مت بناؤ معاملات لین دین کر سکتے ہو لیکن محبت کا معاملہ مت خدا کے دشمنوں کے ساتھ جو نافرمانی میں کلن کلن ملوث اب ہم ذرا اپنے منہ میں گربان میں تو جا کے کہ ہم ذرا سی رشتے داروں کے تانے سے ڈر جاتے ہیں کسی کو کسی نے دوست نے کہہ دیا یار داڑھی رکھ لی تم نے کیا ملا ہو گیا بس وہ داڑھی کاٹ دی نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفیر حاضر ہوئے اور ان کی داڑیاں موٹی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں مونچھوں کا حکم یہ ہے جو لمبی مونچھ رکھے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے لمبی مونچھ وہ ہے جو لٹکی ہوئی مونچھیں ہوتی ہیں کنارے سفید کنارے پر آ جاتی ہیں سب سے افضل درجہ تو یہی ہے اس کو صاف کر لو ہاں بھائی اللہ کو راضی کر لو مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں رہے تو خدا ناراض ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا شکل دکھائیں گے کیا منہ کیا کس منہ سے آ جائیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا وہاں فوج کوثر پہ کہ تم نے یہ کیوں کیا میری شکل میں کیا خرابی تھی جو تم نے میری جیسی شکل نہیں بنائی ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا کیسے افسوس کی بات ہے یعنی سکھ جو ہے سکھ قوم وہ اپنے گرو نانک جو باطل مذہب ہے وہ تو اپنے گرو نانک کے محبت میں داڑھی بڑھاتا رہتا ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے سکھ کو دیکھو برطانیہ میں ہو امریکہ میں ہو یہ داڑھی لے کے دوڑتا چلا جا رہا ہے ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں پھر ان کے حکم کے خلاف ہمارا عمل یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی دعویٰ ہے محبت کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکلوں کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا کہ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ویلکم پہلے فرمایا ویلکم ویل یعنی تمہارے لیے بربادی ہو خرابی ہو ویل جہنم کی ایک جگہ ہے بہت بری اس کے مقام کا نام ہے ویل فرمایا ویلکم یعنی تمہارے لیے بربادی ہو خرابی ہو تم کو یہ ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا گاڑی مونڈنے کا اور مجھے پڑھانے کا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے اس وقت تو ربنا کسرا کہ ہمارے رب کسرا نے یہ حکم دیا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میرے رب نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ خدا نخواستہ ہمارے سے منہ پھیر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وہاں حاضری بھی دو تو بھائی اچھی شکل میں جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مر جاؤ تو ایسے ایسے صحابہ امت میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا فیض شفاعت میں مغفور ہوں گا ہاں وہ جو میں بتا رہا تھا کہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ معشوق ہم ہی جائز بیائے بیاض معشوق یعنی اللہ تو میرے دل میں بسا ہوا ہے پہلے جس کے گھر جا رہے ہو اس سے کچھ شناسائی مجھ سے لے لو کی محبت مجھ سے لے لو پھر جب تم جاؤ گے تو تمہیں نور ہی نور نظر آئے گا پھر کعبے کا نور نظر آئے گا تمہیں یوں تو حج بہت لوگ کراتے ہیں عمرے بہت لوگ کراتے ہیں گئے وہاں جا کے دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں عرب شریف میں بیٹھے ہوئے ادھر ٹیلی فون ادھر ٹیلی فون ادھر واٹس ایپ چل رہا ہے ادھر یوٹیوب بھی چل رہا ہے خبریں بھی سن رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے ارے بھائی خدا کے بندو یہ کوئی وہاں کی حاضری کا ادب ہے یہ کوئی اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ اپنے گھر بلایا اس کا یہ تم اس کو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کر رہے اس کا کہ ادھر ادھر دنیا جہاں کی خبریں چل رہی ہیں وہاں تو یہ کوئی حج تو نہ ہوا یہ کوئی عمرہ تو نہ ہوا بھائی قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ کا کام ہے کس کو قبول کر لے کس کا نہ کرے لیکن ہم تو اپنا کام کریں بھائی کہ وہاں جا کر سراپا ادب بنے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو اور کعبے کا نور دیکھے وہاں تو پھر کعبے کا نور میں مطلب یہ تھا کہ بھائی کسی اللہ والے سے اللہ کی محبت حاصل کر لو اللہ سے اللہ کی معرفت حاصل کر لو پھر جو تم جاؤ گے عمرہ کرنے حج کرنے تو پھر تمہارا حج ہوگا پھر تمہارا عمرہ ہوگا تو بکار بکار کے کہہ رہے تھے بس زبان حال. ایک حضور میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میں حج پر جا رہا ہوں نقلی حج پر. انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ دیر ہمارے پاس ٹھہر جاؤں پھر چلے جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مخلص تھے سادہ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک سال انہوں نے ان کے پاس لگایا. پھر اگلے سال جو حج کرتے ہیں کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ حج حج کسی اللہ والے سے تعلق کر لو تو پھر بات ہوتی ہے. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض شفاعت نے مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا. سبحان اللہ. مستور معنی چھپ جا ہوا ہے یعنی اس کے اندر انہیں ڈوب جا ہوا گویا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیتے تھے تاکہ مدینہ شریف کی ہوا اور مٹی میرے جسم کو لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے کیسی محبت تھی. تو ہم بھی کبھی وہاں جائیں تو اپنے کپڑے گریبان کھول لو اس محبت میں تو نقل ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی. یعنی وہاں کی تو حاضری وہاں کی گلی گلی قابل احترام چپا چپا قابل احترام سد احترام ہے بھائی. معلوم نہیں دیکھو نا ہم ہمیں اتنی بڑی نعمت ملی کہ وہ حرم وہ مطاف جہاں انبیاء کے قدم چلے گئے. میرے حضرت کا بھی شعر ہے میری قسمت کہاں یہ طواف حرم میری قسمت کہاں یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. اللہ نبی کے قدم وہاں چلے اور خالی نبی کے نہیں اور انبیاء کے بھی کتنے زمانے سے کعبہ قائم کتنے انبیاء کے قدم وہاں چلے اور ستر انبیاء کا مدفن ہے وہ حرم پاک وہاں انبیاء بھی دفن ہے. اس لیے بھائی بڑے ادب کا مقام جانتے ہی نہیں ادب کس کو کہتے ہیں. ہاں روح ہو رہی ہے ہنسی مذاق ہو رہا ہے تصویریں کھینچ رہے ہیں خبریں سن رہے ہیں اس کو ٹیلی فون اس کو ٹیلی فون ہم نے کل فلاں شاپنگ کری ہم نے فلاں چلی ہماری بلائٹ یہ ہو رہی ہے ہماری سارے خدا کے بند ہو اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر سمجھو. اتنی بڑی نعمت ہے اس کی ناشکری ہے بہت بڑی ناشکری ہے وہاں جا کر اس قسم کی مشغولیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت.
اڑے گی ہوا سے جو باقی مدینہ میں سے غباروں میں مسور ہوں گا. میں روزے پہ صلی علی نذر کر کے میں روزے پہ صلی علی نذر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. میں روزے پہ صلی علی نذر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دلو جان سے مسرور ہوں گا سراپا دلو جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا.
کیونکہ اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوا انہوں نے مال دیا انہوں نے مجھے بلایا. بہت سے لوگ مال کے باوجود نہیں جا پاتے کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کبھی مر جاتے ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے نہیں توفیق ہوتی پہنچنے کی وہاں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی. اپنے مال پہ غرور نہ کرے اپنے استطاعت پہ غرور نہ کرے کہ ہم نے کیا.
میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. حجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا.
ہم میں سے ہر کوئی ارادہ کر لو ارادہ پکا کر لو کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. جو سب سے بہترین نمونہ کائنات کی سب سے بہترین ذات کون ہے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی مثل ہی نہیں، انہوں نے اپنا بہترین نمونہ بھیجا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نمونے پر چلے گا وہ بہترین ہو جائے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا، جانور سے ہی بدتر۔ مال کوئی کامیابی نہیں ہے، پوسٹیں کوئی کامیابی نہیں ہے، مال تو آج ہے کل نہیں ہے، ویسے ہم نے کتنے کو دیکھا، کتنے مالدار تھے وہ فٹ پاتھ پہ چل رہے، کتنے فٹ پاتھ پہ تھے، لوگوں کی بلڈنگیں دیکھ کر مت لالچ کرو، ہرس مت کرو، بنگلے دیکھ کر ہرس مت کرو۔ حدیث بعد میں ہے اجمعل ایاس مما فی ایدی الناس، کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں تمام مت کرو، اپنی آنکھوں کو اس سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، یہ تمام مت کرو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ بکریاں چرانے والے، پھٹے کپڑے پہننے والے، پھٹے جوتے پہننے والے، جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، وہ کل کو بڑی بڑی بلڈنگوں پر فخر کر رہے ہوں گے، اس میں غرور کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ عبرت کرو ان چیزوں سے، لالچ مت کرو کہ ہم بھی ہمارے پاس بھی بلڈنگ ہو۔ آخرت کی بلڈنگ کی ذکر کرو، آخرت کے محلات کی ذکر کرو، آخرت کے باغوں کی فکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ دنیا چھوٹ جائے گی، چلو مان لیا تم نے 50 منزلہ بلڈنگ بنا لی، اس کا مارا پیسہ، اس کا مارا پیسہ، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے تم نے چلو بہت گیر مان لیا، لیکن آخرت جاؤ گے تو 2 ہی گز کی قبر میں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے انجام کو بار بار سوچتے رہو، تو انشاءاللہ تعالی راستہ بالکل صحیح طے ہوگا۔ تبارک الذی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو ہم نے کیوں پیدا کیا، مقصد حیات بیان کر دیا، جس کو چاہے اپنی آنکھیں کھول لے قرآن پاک پڑھ کے، مقصد حیات کیا ہے؟ الذی خلقکم ایکم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا۔ ابھی یہیں رک جاؤ کہ موت کو پہلے کیوں بیان کیا، جبکہ پہلے زندگی دیتے ہیں پھر مارتے ہیں، موت کو یہاں کیوں بیان کیا؟ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے بیان کیا ہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنکھیں کھولنے کے لیے بیان کیا ہے کہ جو آدمی اپنے انجام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تو اس کی زندگی تو زندگی ہے، ورنہ وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ ہاں، اس لیے موت سے پہلے خبردار کر دیا کہ خبردار، آگے موت بھی آنے والی ہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہ کے۔ دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، فاضل صاحب فرماتے ہیں، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر بھی آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو حیات سے پہلے یہاں پر مقدم فرما دیا، خبردار دیکھو موت بھی آ گیا نا، زندگی تو ہے موت بھی ہے سامنے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے یہ امتحان دیا ہے تمہارا، کہ اللہ سے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور اختیار تمہیں دے دیا ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، اوپر سے ہر لمحہ امتحان ہو رہا ہے، یہ بندہ ہمارا ہے نفس الشیطان کا بندہ، وہاں سے ہر لمحہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، ہر بات لکھی جا رہی ہے، ہر قول فعل لکھا جا رہا ہے، ہر نیت کے ارادے اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ عالم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں۔ تو یہ سب معاملہ امتحان کا ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کا عمل اچھا حسین ہے۔ ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، دیکھو اللہ کی کیسی مہربانی ہے، ورنہ بھائی کمزور لوگ کیا کرتے، پھر اللہ والے کیسے بنتے، اللہ کو راضی کیسے کرتے، کہ کثیر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے پھر وہ اللہ کو راضی نہ کر سکتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ظلم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اس لیے فرمایا کہ احسن عمل، کہ سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے نا۔ ایک گٹلی جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گٹلی کے برابر اگر خیرات کرے، آج اس زمانے کا عہد پہاڑ، اس زمانے کا عہد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے ان کا وہ خیرات بڑھا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اسلام حسین تھا، ایمان حسین تھا۔ آج ہم بھی یہی محنت کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو حسین بنا سکتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ فرمانے، احسن عملہ، اپنے عمل میں حسن پیدا کرو، ایمان میں حسن پیدا کرو، اسلام میں حسن پیدا کرو، چاہے اعمال زیادہ نہ ہو لیکن اعمال اچھے ہوں، نماز پڑھو اچھے طریقے سے، حضوری کے ساتھ پڑھو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے گناہوں کی گندگی سے، بھائی گندگی کا آنا لگ جائے، اچھے سے اچھا کپڑا کتنا گندا ہو جاتا ہے، کیسا برا ہو جاتا ہے، آدمی فوراً اتار کے پھینکتا ہے کہ بھائی صاف ستھرا کپڑا لاؤ۔ تو ہم نے گناہوں کا پیخانہ لگا رکھا ہے، گناہ تو پیخانے سے بھی بدتر چیز ہے، پیشاب پیخانے سے بھی بدتر چیز ہے، قابل نفرت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرمائے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم کو توفیق۔ میں ممنون ہوگا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک امر امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا۔ منصور معنی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے، اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، تمہارے دین و دنیا سب سدھر جائیں، سنور جائیں، چین سے گزرنے لگے، تو تم کیا کام کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سچی اتباع۔ یہ دھوم دھام ڈھول بھاجے گانے بجانے قوالیاں اور لوگوں کو راتوں کی نیند حرام کرنا، یہ دین نہیں ہے، خدا کی قسم یہ دین نہیں، یہ بالکل گمراہی کا راستہ ہے۔ میرے آپ سے کوئی چندہ مانگنے کی کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ میں چندے باز ہوں، نہ مجھے آپ سے کوئی ایک پیسے کی لالچ ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ شیطان نے جو ہے ایسے راستے پر لگا دیا کہ جس سے توفیق توبہ بھی سلو، توفیق توبہ بھی نہیں رہی، یعنی انسان کو ایسے کام میں لگا دیا کہ جو ہم دین سمجھ کر کر رہے ہیں، ہم قوالیاں کرا رہے ہیں، ہم مردوں کو پوج رہے ہیں، قبروں پہ جا رہے ہیں، قبروں سے مانگ رہے ہیں، وہاں چراغا کر رہے ہیں، سارے کے سارے گناہ کبیرہ، سارے کے سارے گناہ کبیرہ، گناہ کر کے کوئی اللہ کو راضی کیا جاتا ہے؟ ہاں شیطان راضی ہوگا، وہ خوش ہو کر تالیاں پیٹتا ہے کہ ہم نے کیسے ان کو راستے پر لگایا، کیونکہ قبروں پہ جا کر چراغا کرنے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، قوالیاں کرانے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، حلوے کھانے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو جشن منانے کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ کبھی صحابہ نے کیا یہ کام؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کام؟ کسی حدیث شریف میں ہے کہ حلوے کھایا کرو، ربیع الاول کو ہمارا دن منایا کرو؟ کسی صحابی نے کیا ہو، کسی ولی نے کیا ہو تو بتاؤ، کسی کتاب میں لکھا ہو تو بتاؤ۔ یہ سب شیطان نے ایسے کام میں لگا دیا کہ ہم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں۔ تو جو آدمی جب کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن دین سمجھ کے کر رہا ہے، اس توبہ کیسے کرے؟ اگر اس کو معلوم ہو کہ بھائی یہ گناہ ہے تو وہ توبہ کرنے کی، کبھی تو اسے توفیق ہو جائے گی، کم از کم دل میں تو اسے پورا جانے گا کہ بھائی یہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکہ کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں، خدا نخواستہ، تو میں بھائی گناہ کا کام تو کروں۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں زمین اس کا کچوکے لگاتا ہے، لیکن یہاں تو ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں دین سمجھ، ثواب سمجھ، ایسے گمراہی کے راستے پہ شیطان نے لگا دیا ہے کہ یعنی بدعت کے راستے میں۔ تو حدیث پاک میں ہے کل بدعت ضلالۃ، جس نے کوئی دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی اور اس پر عمل کیا تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑا، اور ایسا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی طرف جاتا ہے، ایسے راستے پہ شیطان نے ہم کو لے جانا۔ اور قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، علماء سے ہم نے پوچھا نہیں جا کے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہم یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، دین سے ہم نے سیکھا نہیں، اس لیے یہ چور اور ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا ان کو دین تو کچھ آتا نہیں، چلو پیری فقیری کے بہانے ان کو لوٹو، عاملی کے بہانے، عامل بننے کے بہانے ان کو لوٹو، تمہارے پر جنات کا سایہ، تمہارے پر اثرات کا سایہ، تمہارے پر شیطان سوار ہو کے تمہارے پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مال اٹھنے کی دکان۔ اس کو ہمارے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا اس لیے یاد ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا، وہ آخری مصرع تو ہر ایک کو یاد رکھتا ہے، مجھے بھی یہی ہوتا ہے، شروع کا مصرع بتاؤ، ارے آپ شروع کا مصرع بتاؤ، جب آتا نہیں تو خام خان کیوں بولتے، شروع کا مصرع بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ یار، وہ زبردست شعر یاد کرو، کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا، مقصود تیرا مال ہے، ہاں حال تیرا جال ہے، الحمدللہ حال تیرا جال ہے، انہیں حال میں آئے ہوئے ہو، وہاں کنارے لگائے تو بڑے پیر صاحب ہے، نہ داڑھی ہے، مونچھیں بڑی بڑی ہے، نہ ٹوپی ہے، اور بازے تو ایسے پیر بنے ہوئے ہیں جو پیر بھی نہیں، تو حال تیرا جال ہے، مقصود تیرا مال ہے، کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر. پڑھے لکھتے بھی اس لیے پڑھے لکھتے تو تم پڑھے کے پڑھے لکھتے دین کہاں پڑھا ہے؟ پڑھا لکھا تو وہ ہے جس نے دین پڑھا ہو, جو علماء کی صحبت میں رہتا ہو, جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہو. حضور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اللہ والوں سے اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی, علماء سے پوچھا نہیں یہ مسائل. تو کیا ہو رہا ہے کہ آج ہم ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے, انہوں نے دیکھا ہوا یہ تو ان کو کچھ پتا ہی نہیں. مانگنا اللہ سے چاہیے, یہ تو خبروں کے پیچھے پڑے, چلو ان کو لوٹو, چلو ان کے کام کرو, جنات کو قابو میں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, سب ڈرامے بازی, جادو کر رہے ہیں, ڈرامے بازی, کفر بھی کر رہے ہیں. اکثر جادو میں کفر ہوتا ہے, کفر بھی کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. خدا نے فرما دیا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر. خدا فرما چکا قرآن کے اندر کہ میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر. وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے, جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے؟ ہاں تم قبر والوں سے مانگ رہے ہو, کیسی جہالت کی بات ہے؟ جو خود محتاج ہے ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس درجے میں ہے, کہاں ہے. اللہ نے اس کی مغفرت کر دی کہ نہیں کر دی, وہ ان سے مانگ رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے, ہماری اپنی جہالت ہے. یہی ابھی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر بہت جہالت ہے, بہت بیوقوفی کا کام ہم لوگ کرتے ہیں. آپ اس سے نہیں سوچتے کہ بھائی جو علماء, جن علماء نے صبح سے لے کے رات تک دین پڑھنے میں لگایا, بچپن سے لے کر بوڑھے ہو گئے بہت سے علماء بزرگان دین ہمارے, انہوں نے دین سیکھنے میں یہ وقت لگایا, ان سے پوچھنا چاہیے یا ان جاہلوں سے پوچھنا چاہیے؟ ان جاہلوں کی دیکھا دیکھی, وہ جشن منا رہے, وہاں نعت شریف ہو رہی ہے, وہاں بھی چلیں گے, عورتیں بھی نعتیں پڑھ رہی ہیں. بتائیے عورت کی آواز نامحرم کو بے ضرورت جانا حرام ہے؟ گناہ کبیرہ ہے عورت کی بلند آواز سے اس طرح نعت شریف پڑھنا کہ جو مردوں کے نامحرم مردوں کے کانوں میں آواز جائے, حرام ہے. بیٹھے مولوی صاحب پوچھ لیجیے, غلط کہہ رہا ہوں تو وہاں پوچھتے ہی نہیں, نعتیں بھی چل رہی ہیں, مرد بھی سنتے ہیں اس کو, اور اس پہ وہ ٹی وی کے اوپر بھی چل رہی ہے نعت. بتائیے نامحرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, اور وہ نعت شریف پڑھنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا کی ہے, لعن اللہ النازل والمنزول علیہ, تم نعت شریف پڑھیں گے اور اللہ کا رسول اور اللہ کی لعنت تم پر پڑھیں گے, تو پڑھو نعت شریف, لعنت آ رہی ہے وہاں سے. اور آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, جو نامحرم عورت کو دیکھ رہا ہے, حدیث پاک میں زنا لعین النظر, کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں اور نام نعت شریف پہ کر رہے ہیں. کس قدر کی حالت ہے ہم مسلمانوں میں, اللہ تعالیٰ ہماری جہالت کو دور کر, اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری قبر بھر. تو یاد رکھو کہ جو سنت کا راستہ ہے, جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو, جو فقہاء نے کتابوں میں لکھ دیا ہو, صحاح سطح میں ہو, اس کی تو تم تقلید کرو, باقی سب کو چھوڑ دو. اگر لکھا ہو کسی صحیح کتاب میں, صحیح حدیث میں کہ بھائی حلوے پکانا بہت اچھا ہے, بہت ثواب کا کام ہے, حضور نے حکم دیا نعوذ باللہ, تو ہم بھی کھائیں گے حلوہ, ہم کیوں دور رہیں گے؟ لیکن آپ نے نہیں فرمائی ایسی کوئی باتیں, نہ صحابہ نے ایسا کوئی کام کیا, نہ اولیاء نے ایسا کوئی کام کیا. یہ اس دور کی پیداوار ہے, بدعت اور گمراہی کے سلسلے چلے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہر عمر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا, عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. یہ زبردست شعر فرما رہے کہ دیکھو عہد میں 70 شہیدوں نے ایک دن میں جان دے دی, شہید ہو گئے. انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, اور ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں, شرعی پردے کو تیار نہیں, عورتیں جو ہے اپنے پردے کو تیار نہیں ہے. برقع پہن بھی لیا تو مشکل, تو منہ کھلا ہوا ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ٹوٹتی جا رہی ہے, تو دکھلاتی بھی چلی جا رہی ہے. برقعوں کے اندر لیزیں لگی ہوئی ہیں, لوگ پاک رہے ہیں ان کے نشے کو برات دیکھ رہے ہیں. یہ سب گناہ کبیرہ ہو رہا ہے, نام برقع کا ہے. ارے برقع پردہ تو بھائی حیا کا نام ہے, حیا کرو شرم ہے اپنی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا لم تستحی فاسنع ما شئت, کہ اگر تم میں سے حیا ہی ختم ہو جائے تو جو چاہو سو کرو. یعنی جس میں حیا ختم ہو گئی, بدنگاہی وہ مرض ہے جس سے حیا جاتی رہتی ہے میرے دوستو. جس کے اندر حیا ختم ہو گئی, پھر وہ چوری بھی کر سکتا ہے, پھر وہ ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے, پھر وہ قتل بھی کر سکتا ہے, پھر وہ زنا بھی کر سکتا ہے, شراب بھی پی سکتا ہے, اور جو کچھ, یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو سو, ہر برائی اس کے اندر پائی جا سکتی ہے. تو ہم عقل کے نہ بول لیں کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. قرآن پاک کا حکم ہے میرے دوستو, یہ کوئی داستان نہیں ہے یا افسانے نہیں ہے, قرآن پاک میں واضح حکم ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کا. نہ محرموں سے، اور یہاں ناطے پڑھ رہی ہیں عورتیں اور مرد کو گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ماتم کی چیز تو یہ ہے، اس پر ماتم کریں ہم کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں.
احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوگا. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا.
مہجور مانے جدا، یعنی فراق نہ ہوگا. یعنی جو آدمی مدینہ شریف سے اگرچہ دور ہے لیکن سنت اور شریعت پر چل رہا ہے، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہوں. اور جو آدمی مدینہ شریف میں رہتا ہے لیکن خدا نخواستہ بدعمالیوں میں مبتلا ہے، خلاف سنت اس کی زندگی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی دور ہوگا.
مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا. عجم کے بیاباں سے مغرور ہوگا، گلستان فیضا سے مسرور ہوں گا.
آخری شعر ہے.
قبا کی زیارت و نفلوں سے افضل، قبا کی زیارت و نفلوں سے افضل، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا. قبا کی زیارت و نفلوں سے افضل، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا، گلستان فیضا سے مسرور ہوں گا.
ایک دفعہ میرے ساتھ یہ شعر پڑھ دو، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں، اور اس میں نہ کسی رشتہ دار کی پرواہ کریں گے، قریب سے قریب رشتے کی بھی پرواہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ میرے دوستو، سب سے قریب رشتہ ہمارا کس سے ہے؟ یہ یاد رکھو. بس جب یہ بات دل میں بیٹھ گئی تو پھر کوئی رشتہ آپ کو رکاوٹ نہیں بنے. رشتے داروں سے محبت کرو، میل جول رکھو، ہم کاٹ نہیں رہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے مخلوط ماحول میں شادی ہو رہی ہے، عورتیں مرد نکل سے گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اس میں مت جا. وہاں اللہ کا غضب نازل ہوگا. جہاں اللہ کی نافرمانی، وہاں اللہ کا غضب. اگر کہیں پتھر برس رہے ہو، کوئی آپ کو کتنی محبت سے بلائے، آئیے ذرا چند پتھر آپ بھی کھا لیں، کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں کہے گا بھائی نہیں آئے، تمہیں کیوں مبارک ہو یہ پتھر. ارے یقین کرو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں. بھائی یہ سب باتیں قرآن و حدیث کی باتیں، کوئی مولویوں کی باتیں تھوڑی ہیں. میں کسی نے اپنی بنائی ہوئی باتیں بتا رہے ہیں. قرآن و حدیث کا یہ ہے مضمون کہ جہاں اللہ کی نافرمانی، وہاں اللہ کا غضب برس رہا ہے. کوئی بلائے آپ کو، آپ کہہ دو کہ بھائی ہم بہت گناہ کر چکے، اب ہم مزید غضب اللہ کا بول نہیں لے سکتے، ہم آپ کا اس میں ساتھ نہیں دے سکتے. شادی میں جانا ہے، رشتہ ہو گیا تو آپ بھائی آپ دو چار دن پہلے جا کے ان کو مبارکباد دے آؤ کہ بھائی آپ بڑی خوشی ہوئی، آپ رشتہ ہو گیا آپ کے بچے کا بچی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت دے، رشتے میں برکت دے، اور آپس میں محبت دے، اور اولاد صالحہ کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ، ہے نا. دو چار دن پہلے جا کے ان کو مبارکباد دے دو، مگر خبردار ان کے گناہوں کے ماحول میں ہرگز مت شرکت کرو. اس لیے کہ نہ وہ قبر میں تمہارے کل کام آئیں گے. کل تم ان کو بلاؤ گے کہ کل ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا گناہوں میں، ذرا آج آپ ہماری مدد کر دیجیے، آج ہم مشکل میں پڑے ہیں. کوئی آئے گا آخرت میں؟ کوئی آئے گا کیا بھائی ہم آپ کو دنیا کے اندر بڑی آپ سے محبت کی، بڑے آپ کے کام آتے تھے، ہم ذرا آئیے اب مشکل سے نکالیے، یہاں گناہ بڑے ہوئے ہیں، نیکیاں کم ہیں، پکڑے جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے. آپ نے گناہ میں بلایا تھا، ہم نے ہم آپ کی وجہ سے شریک ہوئے تھے، اب اس گناہ میں ہمیں پکڑا جا رہا ہے، آئیے ذرا ہمیں نکالیے. کوئی آئے گا؟ کوئی ہے نکالنے والا؟ کوئی نہیں نکالنا. اس چیز کو سوچ لو میرے دوست. اب ایک دفعہ یہ جو ہے شعر میرے ساتھ پڑھ لو تاکہ میرا دل خوش ہو جائے. انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا. ہاں، جو اللہ کو راضی کرے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو زمین والا آسمان والے کو خوش رکھتا ہے، آسمان والے کے ذمے ہے کہ وہ اس کو خوش رکھتا ہے. زمین اجن کے بیاباں سے مفرور ہوں گا. ارادہ ہے نا انشاءاللہ تعالی. اجن کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. یعنی اپنی زندگی کو سنتوں سے معطر کروں گا, سنتوں سے معطر کروں گا. ہر لمحہ سنت کے مطابق, جو کتاب و سنت سے ثابت ہو. دیکھا دیکھی نہیں, دیکھا دیکھی یہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں. لائٹیں لگانا اسراف گناہ کبیرہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح جو ہے یہ زور زور سے آوازوں سے محلے والوں کی نیند خراب کرنا حرام ہے, گناہ کبیرہ. دیکھ لو کتابوں میں فقہا نے لکھا ہوا کہ کسی مومن کو اذیت دینا حرام ہے, کسی نے آرام کرنا ہے, کسی کے سر میں درد ہے, کسی کو تکلیف ہے, یہ دین تھوڑی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, دین کی بات کر رہے ہیں, ہماری آواز کسی پڑوس میں جا رہی ہے, کسی کو تکلیف دے رہی ہے. جس کو طلب ہے وہ یہاں آیا ہوا ہے, دین کی بات سننے کا چلا جائے. یہ ہے طریقہ. یہ تھوڑی ہے کہ آپ پورے محلے کو شور شرابا کر کے جگائے رکھیں اور پٹاخے پھوڑیں. پٹاخے کی بدبو سے تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں. یہاں شب برات میں پٹاخے پھوڑے تاکہ فرشتے آئے ہی نہیں. شیطانی شیطان ہے. واہ واہ کرے, شاباش, بہت اچھا. تم ہمارے بڑے اچھے چہرے ہو, تمہیں تو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم تو ہمارے راستے پہ چل ہی پڑے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہماری پڑھ رہا ہوں. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. رضی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ مجھ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ سب مسلمانوں کو ہر ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, سچا راستہ دین کا ہمیں عطا فرما. اے اللہ, سچا راستہ جو سیدھا راستہ ہے, صراط الذین انعمت علیہم, جن پر آپ کا انعام نازل ہوا, جو آپ کے انعام یافتہ بنتے ہیں. اے اللہ, وہ ایک ہی راستہ ہے, وہی راستہ ہم آپ سے مانگتے ہیں. اے اللہ, ہمیں سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما. سنتوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما. جی جان سے فدا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ایک ایک عمل اے اللہ آپ کی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر لمحہ اے اللہ آپ پر فدا ہو, تو ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ, ہمیں پاکیزہ حیات نصیب فرما. گناہوں والی, گندی, غلیظ اور بے چینی والی اور پریشانی والی, عذاب والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما رکھے. اے اللہ, ہمارے گزشتہ تمام کے تمام چھوٹے بڑے جو اعلانیہ کیے, جو جھٹ کر کیے, اے اللہ, جو جان کر کیے, جو انجانے میں کیے, چھوٹے گناہ کیے, بڑے گناہ کیے, اے اللہ, بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ, اب ہمیں آئندہ پاکیزہ حیات نصیب فرمائیے. حیات دوستاں, حیات اولیاء, حیات عاشقاں عطا فرمائیے. حیات باوفا عطا فرمائیے. اے اللہ, اپنا باوفا بنا دیجیے. اے اللہ, ہم شیطان کے وفادار بنے ہوئے ہیں, شیطانی کاموں میں سے پڑے ہوئے ہیں, شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. اے اللہ, ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ, آپ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان سے اور نفس سے, برے راستے سے. اللہ, آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ, ہماری مدد فرمائیے اور ہمیں شیطانی کاموں سے, شیطانی راستوں سے, بدعتوں سے, گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے. سیدھا اور سچا سنت رسول کا راستہ اللہ سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے. اے اللہ, جن کی روزی کی تنگی ہے اللہ, ان کو فراخ, آسان, حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجیے. جن کی روزی تنگ ہے اللہ, اس کو فراخی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, جن کے رشتے نہیں آئے اپنے کرم سے, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ان سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. اے اللہ, سب کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے, محبت والے رشتے عطا فرما دیجیے, ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے رشتے عطا فرما دیجیے, ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت والے رشتے نصیب فرما دیجیے. جن کے خاندانوں میں جھگڑے ہیں, اے اللہ, اپنے کرم سے اللہ ان خاندانوں کے جھگڑوں کو دور فرما دے, اس کو پیار اور محبت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ, ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا فرما دے. اے اللہ, یہ شیطان ایسے کاموں میں لگا ہوا ہے, اے اللہ, لیکن اے اللہ, اگر آپ ہماری مدد فرما دیں تو نہ نفس ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ شیطان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. شیطان کے مکر کو تو آپ نے خود ہی فرما دیا, نہ غیر شیطان ضعیفہ, بہت ہی کمزور اور مکر ہے آپ کے مقابلے میں, اللہ بہت ضعیف ہے. اے اللہ, ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود اور نفس کی بھرے ہوئے خواہشات سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیجیے، اور جو بھی جائز حاجت میرے بھائی بہن کسی کے بھی دل میں ہو، میری ماؤں کے دل میں، اے اللہ میرے بزرگوں کے، میرے چھوٹوں کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہوں، اے اللہ سب کے سب کی جائز حاجات بامراد فرما لے، اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اور اس مجلس کو بھی اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور کوئی خطا ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد و آلہ و صحبہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.